إن الباطل كان زهوقا. ایک آدمی کو یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ رستم زمانہ بن جائے اور رستم زمانہ بننے کے لیے جو اس وقت کا رستم ہے اس کو گرانا شرط ہے اور یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا. شہرت کا وہ حریص تھا, چاہتا تھا کہ میں رستم زمانہ بن جاؤں, لیکن اس رستم کو گراؤں گا کیسے؟ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی کہ اپنے بازو پر رستم زمانہ لکھوا دو, اپنے بازو پر کندھا کروا لو رستم زمانہ, تاکہ جہاں بھی جاؤ ان کے سامنے اپنا بازو ننگا کر دو, دیکھو میں ہوں رستم زمانہ. شناختی کارڈ کی نشانی بن جائے گی. اب اس پروگرام کو چلانے کے لیے وہ اس سینٹر میں پہنچا جہاں سوئیوں کے ساتھ نام لکھے جاتے تھے, وہ مٹتے نہیں. اس نے پہلی سوئی چبھوئی, کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہاں رستم زمانہ کی رے لکھ رہا. رو کر کہنے لگا رے نہ لکھو, تکلیف بہت ہوتی. رستم زمانہ کی رے نہ لکھو, آگے چلو. اس نے سین کے لیے سوئی چبھو دی, اس کی سسکی نکل گئی. وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا رے سے تو تم نے ہٹا دیا, اب سین لکھنے لگا. کہا اس کے بغیر رستم زمانہ نہیں لکھا جاتا, سین کے بغیر. کہا کیسے لکھا جائے؟ رے اور سین بنے گا تو رس بنے گا. کہا میری مانو میری سسکیاں نکل رہی ہیں, پہلے رے سے میں وہ پڑا, سین سے سسکیاں نکلی, اب تم نے آگے کیا لکھنا ہے؟ کہا تم لکھنا ہے, تب بنے گا رس تم. کہا یہ تمہیں ہی مبارک ہو, میرے بس کا روگ نہیں, میں ویسے ہی رستم زمانہ بن جاتا ہوں لکھوائے بغیر. اس کو رستم زمانہ بننے کا شوق, لیکن چاہتا یہ ہے کہ مناظرہ کوئی نہ ہو, مناظرہ اسلام بن جاؤں, کسی سے مناظرہ نہ کرنا پڑے, لیکن مناظرہ اسلام بن جاؤں. طریقہ کار کیا ہے؟ جہاں جاؤ جا کر چیلنج دے دو اور ان لوگوں کے آنے سے پہلے بھاگ جاؤ. پچھلے ہفتے سرگودا میں اسی آدمی نے شرارت کی, مناظرے کی تحریر لکھی گئی, فریقین کے دستخط ہوئے, مناظرہ طے ہو گیا, دونوں طرف کے علماء آ گئے. ستیر شاہ نقوی صاحب نے یہ مناظرہ منعقد کروایا, پہنچ یہ بھی مناظرے اسلام گیا, لیکن اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی مسجد میں بیٹھ گیا. کہا میدان میں آؤ. کہا جو شرائط تم نے لکھی ہے میں ان شرائط کو نہیں مانتا. کہا فریقین نے لکھی ہیں. کہا میں اس فریق کو بھی نہیں مانتا, ان دیوبندیوں کو بھی نہیں مانتا کہ جنہوں نے میرے پوچھے بغیر شرائط لکھ دی. لہذا میں مناظرہ اسلام ضرور ہوں, لیکن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. راولپنڈی میں گرجا روڈ پر ماسٹر صدیق صاحب نئے اہل حدیث ہوئے, ان کے گھر پر مناظرہ طے ہوا اور اس کی ساری پوری ویڈیو موجود ہے, سی ڈی موجود ہے. دس دس افراد طے کر لیے گئے. صبح 9 بجے کا وقت تھا کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے. ان کے بھی 10-15 افراد دیوبندی وہ وہاں پہنچ گئے. اتنے میں شور اٹھا وہاں, کہنے لگے مناظر اسلام آ گئے. ہم نے کہا مناظر اسلام آ گئے تو تشریف لائے, ہم منتظر ہیں جس جگہ پر مناظرہ ہونا ہے وہاں گفتگو کی جائے گی, آئے تشریف لائے. اور گفتگو کا موضوع تھا عقائد علماء دیوبند. اس سے کچھ عرصے پہلے ہمارے علماء کے مناظرے ہوتے رہے رب الیرین پر, آمین پر, سورت فاتحہ پر کتابیں لکھی جاتی رہیں, اور ہم لوگ بھی سمجھتے رہے کہ یہ لوگ توحید میں ہمارے ساتھی ہیں, اور یہ اتنے بڑے دعواباز ہیں. جب بریلویوں سے گفتگو ہوتی ہے, بریلویوں سے پٹائی ہوتی ہے, تو ہماری بغل کے نیچے آ کر کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں, تمہارے ساتھی ہیں, ہمارا ساتھ دو. اور جب ہم کلی دباتے ہیں بریلویوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, تمہارا امام بھی حنفی ہے, ہمارا بھی امام ابو حنیفہ ہے, لہذا ہم حنفی ہیں, وہابیوں کے خلاف ہمارا ساتھ دو. وہاں راولپنڈی میں مناظرے کا موضوع تھا عقائد علماء دیوبند, اور یہ میری بات لکھ لو, نوجوانوں تمہارا جذبہ میں نے دیکھا, تمہیں جذبہ مبارک ہو, اللہ تمہاری ان امنگوں کو اور بڑھائے, مسلک اہل حدیث کا سپاہی بنائے, مسلک اہل حدیث کی عبادت کے لیے تمہارے سینے ان کی گولیوں کے سامنے تن جائے, اور تمہارے سر فخر سے بلند ہو کر تم یہ کہو ہم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے, محمد الرسول اللہ کی سنت کی حفاظت کرنے والے.
نعرہ تکبیر,
جس قوم کے نوجوان سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کر لیں, وہ قوم اور وہ جماعت کبھی شکست نہیں کھا سکتی, دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو چنگاری تمہارے سینے میں بھر چکی ہے, شعلہ بن گئی ہے, ضرورت اس بات کی ہے اس کی حرارت کو برقرار رکھا جائے, بلکہ اس کی حرارت میں اور اضافہ کیا جائے. تم کو بتایا جائے تم رب کے قرآن کو تھامنے والے, نبی کی حدیث کو تھامنے والے, صحابہ کی عظمت کو تھامنے والے, محدثین کے علم کو تھامنے والے, بخاری اور مسلم کو سینے سے لگانے والے, اور اس جماعت کے ممبر ہو جس کے بارے میں عبد القادر جیلانی بھی دنیا الطالبین میں لکھ گئے کہ کائنات میں اگر کوئی گروہ جنت میں جانے کا حقدار ہے تو وہ صرف اہل حدیث. تم اس گروہ کے ممبر ہو جس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں, یزید ابن ہارون فرماتے ہیں, علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس سرزمین پر اگر کسی شخص نے اس نازی جماعت کو دیکھنا ہے کہ جو رب کے بنائے ہوئے راستے صراط مستقیم پر چل کر جنت میں پہنچنے کی حقدار ہے, تو اس روح زمین پر سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں. یہ دعویٰ ہمارا ہی نہیں, یہ بات ہم ہی نہیں کہتے, محدثین کی پوری جماعت جن کے افراد کو شرف اصحاب الحدیث کے نام پر خطیب بغدادی نے ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے, اور اسماعیل سنتی نے اس کا مقدمہ لکھا ہے, اس میں یہ تمام اقوال موجود ہے کہ کائنات میں اگر کوئی جناب جناب حق کا ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث. اس بات کو یاد رکھنا, یہ زہر کا پیالہ پی رہی ہے لیکن اس موضوع پر کبھی بھی تم سے گفتگو نہ کر سکیں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں کہاں ہیں, علماء دیوبند کے عقائد ہیں کیا, اور وہ مدرسہ جس کے سب سالا جشن پر اور علماء کو نیچے بٹھا کر اندرا گاندھی سدیش پر بیٹھی, کانگریس ہی مانگنی مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کا ساتھ دینے والے, جے کا نعرہ بلند کرنے والے, یہ کانگریسی ملا اندرا گاندھی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تمہیں ابھی دھوکہ دیا ہے نا کہ تم نے معاہدہ کروایا مصلحت پسندی کو دیکھ کر کہ مصلحت کسی میں ہے کہ آپس میں لوگ بیٹھ کر اس شہر کے امن کو بچا رہے اور مناظرہ نہ کیا جائے. اس تحریر کا حشر تم نے دیکھا, ان کی بات کاری, وعدے کی پابندی, یہ تو تم سے اب دھوکہ ہوا ہے نا. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس سے پہلے بھی دھوکہ کر چکے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام اعظم کہا جاتا ہے ان کو اور کہتے بھی یہی ہیں, ہمارا تو ایک ہی امام اعظم ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ, آمنہ کا نام ہے, عبداللہ کا رخت جگر ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, حسن اور حسین کا نانا ہے, فاطمہ کا اپا ہے, وہی ہمارا امام اعظم. اس سے بہتر امام اعظم ہمیں کائنات میں نظر نہیں آئے, نظر آئے تو کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابی کہتے ہیں تجھ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ارے دیکھے تو کہتے کہ تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں, لاؤ ایسا نام, لاؤ ایسا فرزند, لاؤ ایسا ہونہار کہ جس کے اشارے پر درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے کھڑے. یہ تو پورا درخت چل کر آیا, اپنے امام اعظم سے کہو درخت کی ٹہنی کو ہی وہاں پر لے آؤ جہاں پر تم کھڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. کون ہے امام اعظم جس کی یہ شان ہے کہ انگلی کا اشارہ ہوا مکے کے مشرکوں نے کہا کہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے, اگر آپ ہی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, صحابی بیان کرتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر چمکنے والے چاند کو دیکھا, محمد رسول اللہ کا انگلی کا اشارہ ہوا, چاند کا ٹکڑا ایک ٹکڑا دائیں طرف گرا, دوسرا ٹکڑا بائیں طرف گرا. کون ہے امام اعظم کہ جس کی انگلی سے جان دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا ہے؟ کون ہے امام اعظم جس کو رب سراج منیر کہتا ہے؟
اے اللہ کے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا شاہدم بشرا، یہ تیری خصوصیت تھی، یہ تیری صفت تھی، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور اس کے بعد سیادم منیرا، چمکتا ہوا سورج، چمکتے ہوئے سورج کے مقابلے میں دیا جلانے والے بے وقوف ہیں. کسی کو دیکھا ہے چمکتے ہوئے سورج، دھوپ نکلی ہوئی، روشنی سورج کی پھیلی ہوئی، اس روشنی کے مقابلے میں اپنی دیا جلا کر بیٹھ جائے، ٹیوب لائٹ چلائے، بلب چلائے، روشنی روشنی نہیں رہتی جب سراج نبی آ جاتا، اور جب محمد الرسول اللہ آ جاتا ہے سارے انبیاء کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اکیلے عام اللہ کے نام کی نبوت جاری رہتی. اس کا مقابلہ کرے اپنے امام کو امام اعظم بنا کر محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کرے، کائنات کے رب کی قسم ہے تمہارے سارے امام چار تمہارے اور بارہ دوسروں کے، صرف یہ بارہ اور چار سولہ نہیں، سارے محدثین، سارے مفسرین، اور یہی نہیں بلکہ کائنات کے سارے انبیاء، اکٹھے کر لو سارے انبیاء، سارے آئمہ، سارے محدثین، سارے مفکرین، سارے فقیہ، سب مل کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دیوانے کی بڑھ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا وزنت برجل، اے میرے صحابہ فرشتوں نے مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں تولا، آسمان سے فرشتے اترے، ایک دوسرے سے کہنے لگا ہوا ہوا جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے آملا کا نام، یہی ہے عبداللہ کا نقص جگر، یہی ہے ابو طالب کا بھتیجا، یہی ہے اسلم کا نانا، یہی ہے فاطمہ کا ابا، اور یہی ہے ابو بکر اور عمر کا داماد، اور یہی ہے عثمان علی کا سسر. اب ہوا ہوا کہا ہاں یہی ہے. کہا اس کے اس کی قدر و منزلت کو نہ دیکھوں کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے. دوسرے فرشتے نے اجازت دے دی، دیکھ لو اس کے مرتبے کو، پہچان لو، جانچ لو اور پرکھ لو. فرشتے نے وہ ترازو رکھا جس ترازو میں ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس ترازو کو قائم کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پرڑے میں مجھ کو بٹھایا گیا اور دوسرے پرڑے میں وزن تو میرا زمین کسی ایک اور انسان کو بٹھا کر میرا وزن کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا پرڑا بھاری تھا. فرشتے نے پھر میرے مقابلے میں دو آدمیوں کو بٹھایا، وزن تو میرا جو نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. فرشتے نے پھر اللہ کے نبی کے مقابلے میں دس آدمیوں کو بٹھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. فرشتے نے پھر دس کے بعد بیس تیس چالیس کا تجربہ نہیں کیا، دس کے بعد دوسرے پرڑے میں سو آدمیوں کو بٹھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا پرڑا پھر بھی بھاری رہا. فرشتے نے سو کے بعد دو سو تین سو چار سو پانچ سو کے تعداد کو رکھ کر آپ کا وزن نہیں کیا، سو کے بعد ایک ہزار آدمیوں کو بٹھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا پرڑا اتنا چھپ گیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ہزار آدمی اپنے پرنے سمیت میرے اوپر نہ گر جائے. توڑنے والے فرشتے کو اس کے ساتھی نے کہا کس کو توڑتا ہے؟ امام آدم کو توڑتا ہے، کس کو توڑتا؟ سن، سارے علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے محمد کا پارا پھر بھی بھاری ہو
جائے.
ہم سے کیوں ڈرتے ہو؟ لاؤ مارکیٹ میں اپنا ہم. یہ دنیا جانچنے کا پیمانہ ہے. لاؤ مارکیٹ میں اپنا مان. ہم بھی لے کر آتے ہیں. تم لاؤ فقہ کی کتابیں اب ہدایا جس پر تم نے لکھا ہے ان ہدایت کر قرآن. تم لاؤ جس کے اندر سے ہم دکھائیں گے کہ تم نے شراب کو حرام کیا, تم نے بدکاری کے اڈوں کو آباد کیا, تم نے قتل کی لوگوں کو اجازت دی, تم نے دنیا کی ہر برائی اس کتاب میں لکھ دی اور اس کے مقدمے میں لکھوا دیا ان ہدایت کا قرآن. کہ قرآن ہدایت قرآن کی مانی ہے. لاؤ مارکیٹ میں اس کتاب کو اور اس کے مقابلے میں ہم قرآن لے کر آئیں گے جو ہمارے امام پر اترا, جو ہمارے امام نے جمع کیا اور ہم سے لے کر انداز تک پورے کا پورا قرآن رب نے ہمارے امام کے سینے میں جمع کر دیا. لا تحرک ہی لسانہ کا نکاح جلا دے انہیں جمع ہوا قرآن فائدہ کرانا ہو تبے قرآن سن ان علینا بیانا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس طرح سے کہ کہیں آپ قرآن کو بھول نہ جائیں. ان علینا جمع ہوا قرآن اس قرآن کو جمع کرنا میری ذمہ داری ہے, اس قرآن کو پڑھا دینا میری ذمہ داری ہے. سوما علینا بیانا اور اس قرآن کی تشریح کروا دینا بھی میری ذمہ داری. لاکھ قرآن کے مقابلے میں ہلایا. ارے دنیا میں دیکھ لو تمہارے ہدایت کو جو قرآن کی طرح ہے لوگ اس کو حس کرتے ہیں یا ہمارے قرآن کو حس کرتے ہیں؟ وہ قرآن جو ہمارے امام پر اترا لوگ اس کو حس کرتے ہیں یا جس کتاب کے مقدمے میں تم نے لکھا ان ہدایت کا قرآن اس کو حس کرتے ہیں؟ اس قرآن کے حافظ اس مسجد میں, اس شہر میں, بلکہ تمہاری مسجدوں میں بھی, تمہارے مدرسوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں میں حافظ دکھانے کے لیے تیار. اور جاؤ میرا یہ چیلنج ہے عبدالحکیم میں نہیں, ڈسٹرکٹ خانران میں نہیں, پنجاب میں نہیں, پاکستان میں نہیں, سعودی عرب میں نہیں, عراق اور کوفہ میں نہیں, بغداد اور ایران میں نہیں, شام اور مصر میں نہیں. میرا یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک حافظ الہدایہ کا تم دکھا دو اپنی شکر دکھ کر تم کو لینے کو عبدالحکیم کے نوجوان سوئے ہوئے کیوں جگاتے ہوئے؟ اور جب سویا ہوا شیر اٹھ جاتا ہے پھر اپنی کچھار میں واپس نہیں جاتا, اپنے دشمن کے ساتھ پنجا افزائی کرتا. کیوں نے جگایا ہے؟ قصور تمہارا ہے. ہم نے تو حکیم کی گولیاں دے دے کر ان کو سنانے کی کوشش کی. سو جاؤ, سو جاؤ, غیرت کو اپنے دل سے نکال دو, غیرت کا جنازہ نکال دو, سو جاؤ. کتاب و سنت پر زیادتی کوئی آج ہوئی ہے؟ اللہ کی توحید کو آج ہی بگاڑا گیا, نبی کی سنت کو اس کے باپ کو آج ہی اجاڑنے کی کوشش کی گئی. صدیاں بیت گئیں احادیث میں تحریف کرنے والے, احادیث کے الفاظ کو بدلنے والے, قرآن کی آیات میں تحریف کا دیوال ہے, محدثین پر تیسرے اچھالنے والے ابھی ابو بکر احمد صحیح کئی مہینے جیل میں رہ کر واپس آیا. امام بخاری پر جلا کرتے ہوئے بدبخت نے کتاب لکھی. ہمیں حیرت نہیں آئی, ہمارے اندر یہ جذبہ محسوس نہیں ہوا. اور دیوبندیوں, تمہارا شکریہ کہ تم نے ہم کو جگایا. تمہاری مہربانی, تم بناتے رہو انہیں مناظر اسلام کو ہمارے عبدالحکیم میں. کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو, کم از کم یہی فائدہ کافی ہے کہ ہماری جماعت کچھ کھڑی ہوئی ہے. نوجوان بیدار ہو گئے ہیں, رب کے قرآن کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو کے نہیں, نبی کی حدیث کو بچانے کے لیے تیار ہو کے نہیں. آپ بلند کر کے کہو اللہ کے قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلو گے کہ نہیں, نبی کی حدیث کی عظمت کے لیے گھر سے نکلو گے کہ نہیں, صحابہ کی عظمت کے لیے گھر سے نکلو گے کہ نہیں. جب تک کتاب و سنت نافذ نہیں ہوتی, اہل حدیث اپنی مساجد اور مدارس میں یہی اعلان کرتا رہے گا کہ ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کی ترمیم دوبارہ نہیں. یہ اعلان کرنا کہ شاہ صاحب عبدالحکیم میں آ جائے تو 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں صرف عبدالحکیم آنے پر, یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں؟ اور اگر غیرت مند ہو, اگر تمہارے دل میں غیرت باقی ہے, لاؤ 10,000 روپے یہاں پر رکھو. اگر واقعی وعدے کے سچے ہو تو لائے 10,000 روپے. کیا سوچ کر یہ بات کہی تھی کہ عبدالحکیم ایریا کا کوئی شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا؟ میری بیماری کو دیکھ کر کہ لمبا سفر کر نہیں سکتے ہیں, یہاں آ کر یہ بات ماری رستم دنو بننے کے لیے. آج کا یاد رکھو, جو یہ مناظر اسلام اپنے بینروں پر لکھواتا ہے, یاد رکھو آج تک اس نے ہم سے تو کیا کہیں بریلیوں سے بھی مناظرہ نہیں کیا. اس کو شوق ہے کہ کسی طریقے سے مناظر اسلام بن جاؤ. کمائی کا ذریعہ ہے کہ شہر جائے گا, برق مارے گا, دیوبندی خوش ہو جائیں گے, 4-5,000 جیل میں پڑے گا, اگلے دن کا وعدہ لینے کے لیے لوگ پیچھے پیچھے ہو جائیں گے کہ یہی گلدار وہاں بھی جا کر لگا دیں, کل وہاں چلا جائے گا, پرسوں اس سے آگے, جاب اس سے آگے. اور جب کہیں پیچھا پڑ گیا کہ پتا کیسے بھاگتا, سیڑھی موجود ہے, سیڑھی میں تو بیٹھ کر ہم نے کہا آؤ, 10-10 آدمی آ گئے ہیں, تم بھی آؤ. کہا نہیں, ہم کوئی عورتیں ہیں جو مکان میں رہ کر مناظرہ کریں. ہم نے کہا کہاں کرنا چاہتے ہو؟ کہا چوک پر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے, کون اجازت لے کر آئے گا چوک پر مناظرہ کرنے کی؟ تم جاؤ حکومت سے اجازت لے کر آؤ, ہم لیاقت باغ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار. ہمیشہ مناظرے ہوتے رہے گھر میں بیٹھ کر چھپ کر, تاکہ پولیس کو انتظامیہ کو پتا نہ لگے. 10-10 آدمی بیٹھ کر مناظرہ کرے, ویڈیو تیار ہو جائے, ٹیپے بھری جائے, لوگ جا کر سن لے. ہمیشہ سے یہ وتیرا رہا ہے مناظرے کا. جس میں مناظرہ کرنا ہوتا ہے, ابھی منگل والے دن ہمارا مناظرہ ہوا, بریلیوں کے ساتھ 7 گھنٹے ان کے گھر میں 10 افراد ایک گھر میں بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں اور ویڈیو تیار کی جاتی ہے. جس نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا وہ ایسے کرتا ہے, دروازے پر پہنچ کر کہتا ہے باہر نکلو. کہا کیوں؟ کہا چوک پر مناظرہ کرے. اسے پتا ہے کہ حکومت نے چوک پر مناظرہ کرنے دینا نہیں اور میری مناظرے کی نوبت آنی نہیں. اگر کہیں نوبت آ گئی تو پھر میں بات کیسے کروں گا, مجھے تو بات کرنی نہیں آتی. پہلی ہی سوئی لگی رستم زمان کی رے سے رونا شروع کر دیا, سین سے کسکیاں شروع ہو گئی اور تم سے کہنے لگا تم ہی رستم زمان بن جاؤ, مجھے ہی ضرورت ہے. سوئی لگی یہ دھوکے باز تم سے آج دھوکہ کیا ہے اور امام ابو حنیفہ سے 150 سے یہ دیوبندی دھوکہ کر رہے ہیں. ابھی پیدا ہوئے ہیں نا, جب دار العلوم دیوبند بھرا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی نے جب دیوبند ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اس کے ایک شہر میں دار العلوم کی بنیاد رکھی, وہاں سے دیوبندی مذہب چلا. ان کا اور بریلویوں کا امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ. اگر یہ وفا کرنے والے ہوتے اپنے نام کے ساتھ ہنفی لکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تم کتنے ہنفی ہو؟ کہا ہم صرف مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. عقیدہ بڑی چیز ہے یا مسئلہ؟ عقیدہ بنیاد ہے اور مسائل امام کی. بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط بنے گی. اگر عقیدہ صحیح ہے عمل نہیں. ایک دن آئے گا جب اس صحیح عقیدے والے کو جہنم سے نکالا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں رب کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گروں گا اور رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور وہ الفاظ کہوں گا جس کا علم مجھے آج نہیں, میدان محشر میں میرا رب سکھائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سمطرتا, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. سنتوتا سلام کیجیے, میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دعا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ہر نبی سے کہ اس کی ایک دعا ضرور پوری کی جائے گی. انبیاء نے اپنی دعائیں دنیا میں مانگی. ہمارے امام اعظم, ہمارے آقا رہنما مبتلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کی, آخرت کے لیے رکھ چھوڑی. اچھی چیز تھی کس کے لیے رکھی؟ اپنے لیے, اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے, اپنی فیس ٹو فیس روپیہ کے لیے, یا اپنی بیٹی کو کہہ دیا ہے فاطمہ سیری باشے تیری مالی ملا ہوں ان کے بنا ہے شہر. فاطمہ دنیا میں جو دل چاہتا ہے مان میں تجھے دینے کے لیے تیار, لیکن قیامت کے دن اگر رب نے کسی گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا تو اس کو بچا نہ سکوں گا. اے ولی, اے ولی یا فاطمہ
اے محمد کی بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، اس غرور اور تکبر میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. نبی کی ہی نہیں، نبیوں کے سردار کی بیٹی. آپ فرماتے ہیں انا سید ابن آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں. لیلہ الحمد یوم القیامت بیدی، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم کہاں ہوں گے، نوح کہاں ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ کہاں ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ کہاں ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہاں ہوں گے، کہاں ہوں گے عیسیٰ روح اللہ. فرمایا آدم و من سراؤ تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے. اور تمہارے ایمان کی تو جھنڈی بھی نہیں ہوگی. جس ایمان کی تکلیف کا تم دم بھرتے ہو، جس کو تم ایمان آدم کہتے ہو، جس کے نام کی مسجدیں اور مدارس بناتے ہو، اس ایمان کی تو قیامت کے دن جھنڈا تو درکنار ایک جھنڈی بھی نہیں ہوگی. جھنڈا ہوگا تو ہمارے ایمان آدم کا. آپ نے فرمایا فاطمہ اس غرور میں نہ رہنا کہ میں انبیاء کے سردار کی بیٹی ہوں. قیامت کے دن کسی گناہ کے بدلے میں اگر رب نے پوچھا میں تجھ کو بچا نہ سکوں. اللہ کے نبی یہ دعا کس کے لیے رکھی ہے؟ ایک سوال سوال کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے. عرض کرنے لگا میرا وجار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، سب سے زیادہ پیار مردوں میں عائشہ کے بعد ابو بکر سے. وہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن عرض کرتی ہے اس سوال کے جواب میں، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین موقع ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو یاد رکھے گا. حضرت عائشہ پلٹ کر پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ مجھ کو بھی؟ عائشہ پہ مان تھا، عمر تھا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے آخری ایام میں پوچھتے ہیں. میں کل کہاں جاؤں گا؟ کل کس کے گھر میں باری ہے؟ کہا اللہ کے نبی فلاں بیوی کے گھر میں. کہا پھر اس کے بعد کس کی باری ہے؟ کہا فلاں بیوی کی. فرمایا پھر اس کے بعد کس کی باری ہے؟ کہا فلاں بیوی کی. آپ کی بیوی نے بھی سمجھ لیا اللہ کے نبی کسی خاص کے پاس جانا چاہتے ہیں. اگر ٹھیک ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی عائشہ کے گھر رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی، خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو راضی کروں. کہا اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی باری کسی کو دے دوں. کہا کس کو دیتی ہو؟ کہا آپ کی محبوبہ عائشہ کو دیتی ہوں. اس کا دن ایک نہیں رہے گا، میری باری مل کر اس کے دو دن ہو جائیں گے. آپ کی ازواج نے شکایت کی، شکایت کے لیے منتخب کیا آپ کی بیٹی فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ جاؤ بابا سے کہو کہ ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں ہم سے انصاف کیجیے، زیادتی نہ کیجیے. حضرت فاطمہ گئی اور اللہ کے نبی جب اپنے بٹیا کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے، اس کے ماتھے کو چومتے، سر پر بوسہ دیتے، جہاں خود بیٹھتے تھے اپنی چادر کو بچھاتے اور فاطمہ کو اس پر بٹھاتے. کہا بچیا کیسے آئی ہو؟ کہا آپ کی ازواج کی سفارش کے لیے آئی. کہا کیا کہتی ہے میری ازواج؟ کہا وہ کہتی ہے ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں زیادتی ہم پر نہ کرو, آپ نے اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کی. فرمانے لگے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو؟ کہا بابا میں راضی ہوں. کہا فاطمہ جب میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. کہا اے بابا میں اس سے محبت کرتی ہوں. واپس پلٹ گئی, ازواج کی شکایت پیش نہ کی. ازواج نے اللہ کے نبی سے خود کہا اپنے صحابہ سے کہو ہم پر زیادتی نہ کرو, جس دن آپ کی باری عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے صحابہ تحائف بھیجتے ہیں, اللہ کے نبی کے کھانے کا سامان بھیجتے ہیں. اے اللہ کے نبی صحابہ سے کہو کہ جب ہماری باری ہوتی ہے تب بھی تحفے تحائف بھیجا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ نہ کہا, اپنی بیویوں سے کہنے لگے اے میری ازواج تم میرے صحابہ کے رویے پر اعتراض کرتی ہو کہ میرے صحابہ عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں؟ اے میری ازواج میرے صحابہ کے رویے پر اعتراض نہ کرو کہ وہ کیوں اس کی باری کا انتظار کرتے ہیں, یہ تو یہ ہے میرا رب بھی عائشہ کی باری کا انتظار کرتا ہے. جس دن میں عائشہ کے گھر ہوتا ہوں جبریل کو اسی دن بھیجتا ہے, باقی اقدام میں کسی کے گھر نہیں بھیجتا. فرمایا آج تک تم میں سے کسی کے بستر پر وحی نہیں اتری, جب بھی کسی کے بستر پر وحی اتری وہ ابو بکر کی بیٹی کا بستر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی بھی پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں تین موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا, آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے؟ فرمایا میں تجھ کو بھی یاد نہیں رکھتا. کہا اللہ کے نبی میں موقع کون سا ہوگا؟ کہا جب تم سراب سے گزر رہا ہوں. کہا جب نامہ اعمال مل رہے ہوں گے. اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب نیکیاں اور بدیاں پر رہی ہوں. تین موقع ایسے ہوں گے. اللہ کے نبی سجدے میں گر کر کس کو یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے سب پاتا بولیے تو صحیح کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب امتی مولا میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا. کہا محمد جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکالو. اللہ کے نبی گئے اپنے امتیوں کو نکالا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا ان کو نکالا. جہنم میں جھانک کر دیکھا بہت سے امتی پھر بھی جل رہے تھے. واپس پلٹے رب کے عرش کے پائے کو تھام کر سجدے میں گرے, رب کی حق کو سلا بیان کی. اللہ نے کہا محمد سر کو اٹھاؤ ماؤ پھر جا مانتے ہو. سر اٹھا کر کہنے لگے رب امتی اپنے امتیوں کو جہنم میں جنتا دیکھ رہا ہوں, برداشت نہیں کر سکتا. کہا جاؤ نکالو. کہا کہ جس کو نکالوں؟ کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالا. پھر پلٹ کر آئے دیکھا اب بھی چل رہے ہیں, سجدے میں گر کر مانگنے لگے. اللہ نے پوچھا اب کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ بہت سے اب بھی چل رہے ہیں. کہا پھر سوال کس چیز کا ہے؟ کہا اللہ جس امتی کا عقیدہ صحیح تھا عمل کوئی نہیں تھا صرف عقیدہ تھا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری امت کے وہ سارے افراد جہنم سے نکال دے جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا. جواب میں رب کہتا ہے اے محمد یہ تیرا کام نہیں یہ میرا کام ہے. وہ نبی توحید کو ماننے والے تھے نا,
جائے میں مٹھی بھر کر ان افراد کی جہنم سے نکالتا ہوں اور رب کی مٹھی میں پتا ہے رب کی مٹھی میں یہ تو زمین و آسمان آ جاتی ہے. قیامت کے دن رب اپنی مٹھی میں زمین اور آسمان کو لپیٹ لے گا. معمولی مٹھی ہے, ایک مٹھی جس میں پتا نہیں کتنے افراد ہوں گے. اللہ ان کو جہنم سے نکالتا ہے جو عقیدہ ہے توحید پر قائم تھی. عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے اور عقیدے میں انہوں نے دھوکہ کیا کیا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقیدے میں تیری کوئی بات نہیں مانتے. کہا میں امام اعظم ہوں, کہا ایک طرف بیٹھ. کہا تمہارے بقول میں نے کثیر صحابہ کو دیکھا ہے, کہا پھر بھی ایک طرف بیٹھ. کہا میں اس حدیث کا مستحق ہوں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین کا. کہا تم مجھے تابعین میں شمار کرتے ہو, بہترین زمانے میں میرا شمار ہے. ارے میں وہی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مرآنی اور مرآنی, جس نے مجھ کو دیکھا یا جس نے میرے صحابی کو دیکھا. کہ کیا ہوگا, حرم اللہ علیہ النار, اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی. کہا تمہارے مقام میں تابعی ہوں, کہا ایک طرف بیٹھ, عقیدے میں تیری کوئی بات نہیں مانتے. عقیدے میں کس کی مانتے ہو؟ کہا ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں یا ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے المحمد, جس کو لکھنے والے خلیل احمد سہارنپوری دار العلوم دیوبند کے دیوبندی اس پر اپنی مہر لگانے والے کہ یہی کتاب ہمارے عقیدے کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھا کہ عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے, بعد میں آنے والے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. کیا مانا؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کفری عقیدہ تھا. اچھی چیز کو چھوڑا جاتا ہے یا بری چیز کو؟ آپ ریڑھی پر جائیں, امرود خریدیں, کیڑے والے امرود لو گے یا اچھے امرود لو گے؟ اچھی چیزوں کو لیا جاتا ہے اور گندی چیزوں کو. امام ابو حنیفہ کو جو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ اچھا تھا تب چھوڑا, امام اعظم تھا تب چھوڑا, تمہارے مقام تابعی تھا تب چھوڑا, یا امام اعظم کا عقیدہ صحیح نہیں تھا تب چھوڑا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. کیوں؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا, کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ صحابیہ. شاگرد پوچھتا ہے نماز ابن ثابت سے کہ استاد جی ایک آدمی یہ نہیں مانتا کہ اللہ عرش پر ہے. کہا فقط قبر, جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا اس نے کفر کیا. کہا مدیر بلخی جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے کہنے لگا کہ اگر وہ اللہ کو عرش پر مان لے کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن یہ کہے عرش کا پتا نہیں کہ زمین کے نیچے ہے کہ آسمان کے اوپر, کافر کافر. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے. لئنہ انکر ہذہ الآیۃ الرحمن علی العرش استوی, فرمایا وہ مسلمان نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس لیے ہم کی اس آیت کا وہ انکاری ہے کہ رحمان عرش پر مستوی. اٹھاؤ ان کی کتاب. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہابی یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوی کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ دیوبندی مولوی مل کر جواب لکھتے ہیں, کہا ہم نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر ہے, ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں. ہم سے مناظرہ کرنا ہے نا,
تو جاؤ اپنے امام اعظم سے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو پہلے.
چھوڑو ہم سے کیا جھگڑتے ہو, تمہارا امام اعظم اگر تم کو مسلمان سمجھے ہے آ کر ہم سے گفتگو کرو.
آمین رب العالمین تو وہ کرے جس کا عقیدہ صحیح ہو, اور جس کے عقیدے پر اس کا اپنا امام کہے کہ یہ دارا جوڑ ہے, لا الہ الا اللہ.
اسی کتاب میں ایک اور مسئلہ لکھتے ہیں, عقیدہ ہے توحید کا, مواحد کہتے ہو سر ان کو,
اب تک مواحد ہی سمجھتے رہے ہو نا کہ توحید نے ہمارے ساتھ دیا,
بڑے بھی بہتر ہے ان سے, پتا ہے ہمارے دشمن ہیں, سامنے آ کر لڑیں گے تو سامنے پتا ہوگا دشمن آ رہا, اور یہ مگر میں چھری ہوں میں زبان سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے توحیدی بھائی, ان کو تکلیف پتا ہے کس چیز کی ہے, خاص کر میرے بارے, ان کے چندے آتے تھے سعودی عرب سے, ان کے مدارس بنتے تھے, مسجدیں تعمیر ہوتی تھی, وہاں جا کر کیا کہتے تھے, نحن من اہل التوحید, ہم وہاں بھی ہم اہل توحید, اور وہ توحید کے نام پر ان کے گھروں میں سے دودھ کی آخری دھار بھی نکال دو تب بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں. سعودی عرب کے سلفی توحید کے نام پر مر لکھنے والے, وہ اگر کسی کی زبان سے یہ سنے کہ ہم اہل شرک کے خلاف توحید کا علم اٹھانے والے, وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر کہتے ہیں نحن من اہل التوحید, میں نے ان کی نقلی توحید کو کتاب کی صورت میں لکھ کر سعودی عرب میں شایع کروا دیا, ان کے علماء مجھ سے ملے, کہنے لگے شاہ صاحب بڑی زیادتی کی ہے آپ نے. کہا کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہا یہ دیوبندیاں کیوں لکھی ہے؟ کہا یہ تمہاری ہی کتابوں کے حوالے ہیں. کہا اگر لکھنا تھا تو اردو میں لکھتے, لکھنا تھا تو اردو میں لکھتے. میں نے کہا اردو میں تو اس کو سارہ سال ہو گئے ہیں لکھی ہوئی ہے, کہا عربی میں کیوں لکھی؟ اس لیے لکھی تم لے گا کہ ان کو ہمارے عقیدے کا پتہ لگ جائے اور یہ ہمارے ریال یہاں سے بند ہو جائے, تمہارا یہ مقصد تھا, اور اللہ کا شکر ہے وہ مقصد پورا ہو چکا. آج ان کو کوئی ایک چوتھائی ریال بھی دینے کو تیار, جب ان کی زبان سے وہ سنتا ہے وہ کہتے تھے یہ تو حنفی ہے, ہم نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہیں, وہ اشعری اور ماتوری بھی ہیں اور اصل میں جو بندی ہیں, جب وہ پوچھتے تھے تم کون ہو, یہ زبان میں اگر کہے ہم جو بندی ہے, وہ زبان میں کہتے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب شیطان سامنے آئے. ان کو تکلیف میرے بارے میں صرف نہیں, میں نے ان کی زمین دبائی ہے, ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, ان کے روپے پیسے پر قبضہ کیا ہے, اس کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی آج تک. اس کی میری کیا لڑائی ہے؟ صرف یہی لڑائی کہ اس نے کتاب اور دیوبندیاں لکھ کر عربی زبان میں لکھ کر, اردو میں لکھتا تو ضرور لکھتا, عربی زبان میں لکھ کر سعودی عرب میں کیوں چھپا؟ دو کانفرنسیں ہوئی, ایک انڈیا میں اور ایک پاکستان پشاور میں, پبی کی جگہ, پبی کے مقام پر, اور کانفرنسوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ کتاب اب جو بن گیا اس پر پابندی لگا دی جائے, دن لگا دیا, اگلا پچھلا زور لگا دیا ان بدبختوں نے, انڈیا کے مولوی اکٹھے ہو کر گئے, دارالعلوم دیوبند کی پوری جماعت گئی, سبیر کے پاؤں پکڑے, سنتے میں گرے انڈیا میں, اور سبیر نے بھی جا کر لکھا ساری کوشش کے باوجود کہ اب دیوبندیا کتاب پر پابندی لگ جائے, اللہ کا شکر ہے ان کے دل پر سیاہی بنی ان لوگوں نے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے, کتاب و سنت کے مطابق. آج پیچھے پڑی پھر ہم نے اس پر بس نہیں کی, یہی المحنت المحنت عقائد و عقائد جو بند تو یہ چھاپتے ہیں یہاں پر, ہم نے عربی میں وہاں پر چھپا دی. کہا ان کی کتاب اگر پڑھنی ہے, اب دیوبندیہ کا رائٹر میں تھا, میں مصنف تھا, میں نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے، یہ کہنے لگے ہماری کتابوں کے غلط حوالے اور غلط ترجمے تھے. ہم نے کہا اچھا خبر کرو یہ کتاب اب کس کی آئی؟ تمہارے اپنے خلیل احمد سہارنپوری کی، اور اس پر سارے اپنے بندیوں کے دستخط موجود ہیں. اب بتاؤ تمہارا عقیدہ توحید والا عقیدہ ہے یا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی قبر سے فیض حاصل کرنا چاہے تو قبر سے بھی فیض مل سکتا؟ کیونکہ کہتا ہے مجھ کو یہ بت فیض دیتا، کہتا ہے کہ نہیں؟ مندر میں اس بت سے بیٹا بیٹی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کنکر میں شنکر مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یہ بت مجھ کو فیض دیتا ہے. بت کس چیز کا ہے؟ مٹی کا. یہ قبر کس چیز کی ہے؟ مٹی یا سونے کی ہے؟ شاید اگر سونے کی ہو اس کے ساتھ رگڑا لگاؤ، ناخنوں سے کچھ کھینچ لو، ہو سکتا ہے یہ سونا تمہیں مل جائے. ہو سکتا ہے پھر مان لیں گے ہم کہ واقعی یہ فیض قبر دیتی ہے کہ سونا پھلس کر جیب میں ڈالا جا سکتا، لیکن یہ قبر کس کی ہے؟ مٹی کی. بت کس کا ہے؟ مٹی کا. اگر ہندو بت سے مانے اور کہیں یہ فیض دیتا ہے وہ تو ہوتے مشرک، اور جو اس قبر سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ رکھیں وہ پکے گواہ ہیں. انسان اسی کا نام ہے. اس بات پر ہم سے مناظرہ کرتے کیوں نہیں؟ آخرانہ کیا ہے؟ رب العالمین اور آمین پر چھلانے مارتے ہو جائیں. کیوں؟ پتا ہے ضعیف روایت تو ہے ہی نہ، خط تو ڈال ہی دیں گے نا. عبداللہ ابن مسعود کی پیش کر دیں گے، بڑا ابن عابد کی پیش کر دیں گے، چاہے محدثین نے ان کے نیچے لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بات کچھ تو بن ہی جائے گی نا. وہ تیلی کی گفتگو ہے دلی، کسی ایسے آدمی کے ساتھ کہ جس کے کام میں آپس میں مناسبت تھی، وہ اس پر جرا کرنے لگا. تو وہ جناب میں اس کو کوئی بات نہ ملی تو کہہ لگا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کل کہاں کافیا عظیم ملا لی. وہ پہلا مصرع میں بھول گیا کہ لڑائی کس طرح سے تھی، کسی لوہار سے تھی یا چمار سے تھی. وہ جناب نے کہنے لگا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کول. وہ کہنے لگا جوڑ ملا نہیں. کہا جوڑ ملے نہ ملے وزن تو اٹھائے گا. ان کا حال یہ ہے کہ مناظرے کے لیے چلو، ثابت نہ کر سکے تو خط تو ڈال دیں گے کہ ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث، لیکن قبر سے فیض کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے خود اصول بنائے کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. نبی اگر کہے تو ہم کہہ دیں گے آپ کی بات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہو؟ کاندہ کا قرآن لاؤ یا متواتر حدیث ہو تب عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اب قرآن کی کون سی آیت لائیں گے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ قبر سے بھی فیض لیا جا سکتا ہے؟ وہ 31ویں پارے کی آیت ہو سکتی ہے جو تیجی تیجی فرشتہ دے کر آتا تھا نا غلام احمد قادیانی کے اوپر، وہی فرشتہ اسی پارے کی آیت لے کر تیجی تیجی فرشتہ وہی لے کر آئے گا ان پر کہ 31ویں پارے میں یہ آیت ہے کہ قبروں سے فیض لیا جا سکتا. پکے پر لے کر سے کہ مشکل کرو پروگرام سے حکومت سے اجازت لے لو، عبدالحکیم کے اسٹیشن پر کرنے کے لیے تیار. اور اگر اجازت نہیں دیتی انتظامیہ، 10 آدمی ہمارے بٹھاؤ، 10 اپنے بٹھاؤ اور عقیدے کی عین ثابت کر دو، اللہ کی قسم ہے میں 10 لاکھ روپئے کا میرے کو دے گا.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
ہم تو بڑے پر امن دیکھو ہمارے پاس ہمارا ہے ہی کیا سب کچھ اسی کا دیا قرآن کس نے ملا حدیث کس نے بھیجی محمد کو کس نے بھیجا یہ شریعت کس نے نازل کی دین اسلام کس کا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا عمر اگر قرآن کی یہ آیت جو تمہارے اوپر اتری تمہارے دین میں اتری تمہاری شریعت میں اتری اگر قرآن کی ایسی ہی آیت ہماری بارات میں اترتی جس دن اترتی اس دن کو عید کا دن بناتے حضرت عمر نے کہا اور یہ ہوتے سن جس دن یہ آیت اتری میدان آفات تھا عید کا دن تھا اور محمد رسول اللہ کی آیت اتر رہی یہ دین دیا ہوا تو اس کا ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا تو نہیں اللہ کے نبی بناتے ہیں طرف تو فی کم ہمارے طرف تو فی کم شہر لم تزلوا فتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے محمد رسول اللہ قرآن اللہ نے بھیجا اپنے نبی پر بھیجا تیرے کام نے پورا کیا پہلی آیت اتاری اقرا بسم ربک الذی خلق آخری آیت احکام کے لحاظ سے اتاری اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ اپنی سنت کو دبایا یہ چیزیں ان کی دی ہوئی ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں تم لے کر آؤ تم لے کر آؤ کیا لاؤ گے قرآن ہمارا تم ہنسی تمہیں حق نہیں کہ تم قرآن کو ہاتھ لگاؤ یہ میں نہیں کہتا تمہارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانا یا نبی کی حدیث کو ہاتھ لگانا جائز نہیں بریلیوں نے تو یہاں تک لکھوا رہا کہا قرآن اور حدیث مستحد کے بغیر گمراہی کا سبب بنتے ہیں یہاں تک نے لکھا اور ان کے ہاں تجلی سارا نکلتا دارالعلوم دیوبند سے سوالی سوال کرتا کہتا ہے میرا یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے سمجھانا میرا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلانا مفتی جواب دیتا ہے کہا پہلے تو اپنا ذہن صاف کرو کہ مقلد کے لیے نہ قرآن کی روشنی ہوتی ہے نہ حدیث کی روشنی ہوتی ہے مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں مقلد کے لیے اس کے امام کا اور حجت ہوا کرتا مقلد کے لیے اس کے امام کا اور حجت ہوا کرتا ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے نبی کی حدیث ہے اور ان کے لیے ان کے امام کا اور نام اور اٹھا کر ہو دفاتے ہو ہم بتائیں گے مناظرے کے موقع پر کرے دفاع امام حنیفہ کو چھوڑا عقیدے میں اس لیے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا صحیح ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا مسائل میں یہ امام صاحب سے مسائل میں بھی ہمداری کریں گے جب ہم ان کی گردن دبوچیں گے بتائیں گے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرآن کو سورت فاتحہ کو خون اور پیشاب کے ساتھ نشانی پر لکھ لو تب بھی جائے ہم بتائیں گے وقت تو آنے دیں اور مجھے پتا ہے رستم زمان
یہ وقت آئے گا نہیں جب تک تو زندہ ہے، تو کبھی مناظرے کے لیے کسی کے سامنے آئے گا نہیں، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تیرے پروں کا کچوپر نکل گیا، تو پتی کا شوروا کہاں سے آیا، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے پر ہمارے مقابلے میں جائے اس کی قبر کو اکھاڑ کر پوچھو اس سے اس کا حال، قبر والا پھیل دیتا ہے نا، تمہارے ہاں مناسبے کی بیماری ہے، تم مراقبہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، قبر پر بیٹھ کر مراقبے کا معنی کیا ہے، مرے ہوئے آدمی کی روح سے اپنے روح کا تعلق جوڑتے ہیں، انٹرنیٹ کی طرح جس طرح ایک انٹرنیٹ سے کروڑوں کمپیوٹر چلتے ہیں، اسی طریقے سے ایک کی روح ساری روحوں کے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، جاؤ امیر مقابلے کی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرو اور پھر اس سے پوچھو کہ تو مرا تو کیسے مرا، جاؤ امیر پور وہاں جا کر پوچھو اس غلام محمد حنفی سے، پہلے حدیث ہو چکا کہ امیر مقابلے سے ہمارا مناظرہ طے تھا، مناظرہ نہ ہوا مباحثہ ہوا، اور اس مباحثے کی صورت میں امیر اکاڑوی ممتاز نے اپنے مدرسے سے خیر المدارس میں لیٹرین میں جا کر مارا، جس طرح غلام احمد قادیانی کی موت امرتسری سلام اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے مباحثے سے ٹائلٹ میں ہوئی، اسی طرح اس بدبخت کی موت خیر المدارس میں ٹائلٹ میں جا کر اسے دل کا درد ہوا اور وہاں جا کر مارا ہے، جو پوچھو عادت پور کے مباحثہ ہوا کہ نہیں، ہم سے اپنے پچھلے پوترے نہ بلواؤ، ہماری دماغ مراد نہ کراؤ، ہم تو ساری کہانیاں تمہاری جانتے ہیں، دار العلوم دیوبند سے لے کر ملتان کے خیر المدارس تک ساری کہانی ہمارے دل پر لکھی ہوئی ہے کہ ہندو بھی تمہیں چندہ دیا کرتے ہیں، ہندوؤں نے تم کو پرنام چڑھایا، مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا، اگر ہمت ہے پہلے تو گاؤں کا سزا ہوتا ہے، یہاں رکھو کہ تم نے چیلنج دیا تھا اور 10,000 آ گیا، ہم سمجھیں گے کہ تم مناظرے کے لیے تیار ہو، کیونکہ پہلی شرط یہ تھی کہ 10,000 کو آنے پر اور 50,000 جیتنے پر، 10,000 لاؤ یہاں پر پھر مجھ سے گفتگو کرو، دیکھو تمہارے پر بچے کیسے انشاءاللہ واپس، تمہاری دس دھجیاں بکھیر دوں گا، تمہارے مذہب کو ڈھیر کر رکھوں گا، حنفی تھا میں پہلے حنفی تھا، جانتا ہوں تمہارے گھر کے اندر کیا کچھ ہے، صاحب البیت اقرب الراقی گھر کا بیٹی جانتا ہے کہ اندر کیا چھپا، اور اگر نہیں ہمیں اپنی دعوت پیش کرنے دو، تم اپنی دعوت پیش کرو، جس کا جو دن چاہے اس کو قبول کرے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، تمہارے پاس تمہارے امام کی فقہ ہے، تم اس کو پیش کرتے رہو، ہم اس کو پیش کرتے رہے، جو جس کا دل چاہے اس کو قبول کرو، تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گے، وہاں کے رکاوان آئے الحمد للہ رب العالمین۔
کی نماز کے بعد جامعہ بیت المقرم مرکز آل حدیث علامہ مٹی عبدالحکیم نے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرسم منعقد ہو رہی ہے، جس سے جنرل تصویر مولانا مبشر احمد روانی صاحب اور حضرت مولانا محمد یحیٰ عارفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، اہل اسلام شدت فرمانا،
میں میرا خیال ہے یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ امام صاحب کے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا کہ امام اعظم ہونے کے باوجود عقیدے میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے بدعتی عقائد کو تسلیم کر لیا گیا، یہ دھوکہ تھا امام صاحب سے کہ ان کو امام اعظم کی کرسی پہ بٹھا کر نیچے سے کرسی کھینچ،
سنت
اور بدعت کی جامع تعریف فرمانے لیکن سنت کا لفظ احادیث میں موجود ہے. شاعری بیان کرتے ہیں الصلاۃ فی ثوب الواحد سنۃ, ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. سنت کا معنی کیا ہوا؟ قلنا نفعلہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کے دور میں ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے, لہذا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. سنت کی تعریف حدیث سے کیا ہوئی؟ جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ سنت کہلاتا. اور بدعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ہی تعریف کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, اس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی, دین میں دنیا میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے ٹرین میں سفر نہیں کیا, جہاز میں سفر نہیں کیا, آپ کو کرتے ہیں یہ دین نہیں, یہ دنیا کا کام ہے. اور دنیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام تم آرم بے امور دنیا کم, تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو. دین اور دنیا نے فرق کر دیا اللہ کے نبی نے کہ تجارت کے, کھیتی باڑی کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, لیکن دین کے معاملات میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی ما لیس منہ, جو اس کے اندر نہیں تھی, وہ رد کو مردود ہے. تو یہ بدعت کی تعریف اور یہ سنت کی. کیا ابو الحسن اشعری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا کہ نہیں؟ ہاں, ابو الحسن اشعری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا. علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب کا نام, اس کا نام اردو میں عقائد علماء دیوبند اور عربی میں اس کا نام ہے المحمد المفند خلیل احمد سہارنپوری کی. یہ کتاب احمد رضا خان نے ان کی تحریریں لے کر سعودی عرب جا کر محمد بن عبد الوہاب سے پہلے وہاں کے آئمہ سے فتویٰ لے لیا کہ ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا توبہ توبہ, ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان نہیں. جب ان کو پتا لگا تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا نے ہم سے دھوکہ کیا ہے, ہماری صحیح باتیں نہیں پہنچائی ہیں. تو ان آئمہ حرم نے شریف مکہ کے زمانے میں 26 سوال لکھ کر بھیجے کہ اچھا اگر اس نے دھوکہ کیا ہے تم بتاؤ, ہم 26 سوال بھیج رہے ہیں, تم اس کا جواب دو. تو عقیدے کے بارے میں سوال تھے, وہ 36 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے اور اس کا نام رکھا المبند المفند, اردو میں یعنی عقائد علماء دیوبند. خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے اس کو لکھا اور اس وقت کے جتنے علماء دارالعلوم دیوبند کے تھے انہوں نے دستخط کیے اور آج تک بڑے بڑے علماء اس پر دستخط کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی عقیدے ہمارے ہیں. خیر المدارس والے مفتی نے بھی اس پر دستخط کیے ہوئے. تو
یہ تحریر آپ کے سامنے ہے, یہ جو ہمارے ایک فرد کے ساتھ یعنی مناظرے کا انہوں نے تہم تہ کیا تھا, یہ 4 جنوری 2009 بروز اتوار صبح 11 بجے جناح کالج نت صابری مسجد عبد الحکیم میں. تو وہاں پر اس کے بعد شہر کے معزز علماء کرام مولانا عبد الرؤف قاسمی صاحب اور ان کے دیگر ذمہ داران اور ہمارے جماعت کے ذمہ داران کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا کہ مناظرہ نہیں ہوگا. اور وہاں پر یہ بات بھی صحت کے ساتھ کہے گی کہ اگر یہ مناظرہ ہوا ہوگا تو چودھری اکمل صاحب کے گھر پر ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر مناظرے کی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کے انہوں نے خود ایک سیڑھی بنائی خود ساختہ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آج 22 فروری 2009 کو انہوں نے یہاں مرکزی جامع مسجد حدیث میں شاہ صاحب سید طالب الرحمان صاحب کے ساتھ موبائل فون پر بات کی اور وہاں پر اور بھی بہت سارے ذمہ داران موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریر پر تحریر بنا کے دستخط کر دیں. تو اب تحریر بنا کر دستخط کر کے ابھی ان کو روانہ کی جائے گی ان شاء اللہ.
انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے ٹیلی فون پر وضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لیے منتخب کرتے ہیں. نمبر ایک، ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. نمبر دو، ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نمبر تین، ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب آپ اپنے وعدے کے مطابق 10,000 روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا. یہ میرے دستخط ہیں اور میں نے ڈیٹ ڈال دی ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ
کار ہوگا یہ بھی الٹ کے جائیں ان کو پھر واقعی طور میں بتا رہے ہیں جیسے
میرا خیال ہے وہاں مصطفیٰ صاحب کو ڈیرے پر دیں تاکہ کوئی ذمہ دار آدمی ہو. یہاں کس کو جا کر پکڑائیں گے؟
فوٹو کاپی ٹھیک ہے.
کوئی بندہ ایسی مقامی
عبد الحکیم میں دیوبندی عالم عابد وڑائی صاحب اور الیاس گمن تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھیجا ہمارے اہل حدیث علماء اکرام کو مناظرے کے چیلنج دیے. تو اخباروں میں خبر شائع ہونے کے بعد وہ تھانے میں رپورٹ گئی. تھانے میں اہل حدیث ساتھی اور دیوبندی مولانا عبدالرؤف قاسمی صاحب اور بریلوی مولانا مکی مسجد کو جو امام ہے جو منشا رحمان سارے دوست اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ باہمی طور پر یہ طے پایا تھا کہ بھی دونوں فریقین میں سے کوئی بھی مناظرہ بھی نہیں کرے گا اور باہر سے کوئی عالم آ کر تقریر بھی نہیں کرے گا. اس کے بعد پھر میں نے معززین عبدالحکیم اور اہل حدیث علماء اکرام اور دیوبندی اور بریلوی حضرات اور کچھ وکلا حضرات اور ڈاکٹر صاحبان کو اپنے گھر دعوت پہ مدعو کیا. وہاں پہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم نے اتحاد البین المسلمین کے تحت شہر میں امن کا گہوارہ بنانا ہے, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ تمام تک طے ہونے کے بعد جس میں عبدالرؤف قاسمی صاحب, عمر معاویہ صاحب اور اسی طرح دوسرے کچھ صاحبان تھے ان کے ساتھ یہ سب تقریباً 25 بندوں کی موجودگی میں یہ طے پایا تھا. اس کے بعد امیر اہل حدیث حاجی عبدالستار صاحب نے اور مولوی حمید صاحب کے ساتھ مل کے قاری عبدالرؤف صاحب کے گھر میں جا کے بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ مناظرے وغیرہ کو چھوڑے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے, یہ ایسی بس بچوں نے شور ڈالا ہوا نہیں ہوگا. ان تمام تر کوششوں کے باوجود الیاس گمن صاحب عبدالحکیم میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک انتہائی فضول اور جھوٹی اور بے بنیاد سی ڈی بنائی. سی ڈی میں اس نے وہ باتیں بھی کہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ تھا اور فضول قسم کے دعوے کیے. پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے, ایک بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے سکالر ہیں, اور انہوں نے لیاس گمن صاحب جن کا میرے خیال میں تو مجھے کوئی ایسی سند بھی نہیں نظر آ رہی کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہو جس سے وہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ بات کر سکتے ہوں, انہوں نے بھیجا مناظرے کی دعوت دی اور بلکہ چیلنج دیا کہ اگر طالب الرحمان شاہ صاحب عبدالحکیم میں آ جائیں تو میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا, اگر وہ مناظرہ کر لیتے ہیں تو میں مناظرہ جیتنے کی صورت میں وہ 50,000 روپیہ ہم دیں گے. طالب الرحمان شاہ صاحب آج 22 فروری ہے, فروری 2009 کو عبدالحکیم میں مرکزی مسجد اہل حدیث میں تشریف لائے جو کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دیا اور ان کے جو چیلنج تھے ان کے جواب دیے. میری ٹیلی فون پر مصطفیٰ شاہ صاحب سے سید مصطفیٰ شاہ صاحب سے بات ہوئی کہ ہمارے عالم تشریف لا چکے ہیں تو آپ مناظرہ جہاں کرنا چاہتے ہیں مناسب جگہ پہ مناظرہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تحریر بنی ہوئی اس پہ دستخط کر کے بھیج دیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. وہ دستخط کر کے باقاعدہ کافی تحریر جو تھی اس میں ان کا جو بیانات تھے اور جو ان کا چیلنج تھا اس کو بھی قبول کیا, اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے پروفیسر طالب رحمان شاہ صاحب نے بھی اپنی تحریر بنا دی اور دستخط کر دیے گواہوں کی موجودگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ کے ٹیلی فون پر وضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لیے منتخب کرتے ہیں. نمبر ایک, ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. نمبر دو, ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ اناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نمبر تین, ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سید طالب الرحمان, اب آپ اپنے وعدہ کے مطابق 10,000 روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا. یہ تحریر ان کی خواہش کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چند ساتھیوں نے ان کو مسجد میں بھجوا دی اور ہم نے تقاضا کیا کہ وہ آج ہی مناظرہ طے کر لیں ہمارے ساتھ, 10,000 روپے. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے بالکل مایوسی کا اظہار کیا ہے, بلکہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے ہیں اور انتہائی سنگین نتائج کی ہمارے ساتھیوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. بس انہیں بڑے ٹیلی فون پہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ سے بات کریں گے. جلسہ ختم ہونے کے بعد میں نے فون پہ خود بات ان سے کی تو انہوں نے مجھ سے بات کرنا گوارا نہ کی, بلکہ کچھ الزامات ہمارے ساتھیوں کی طرف انہوں نے منسوخ کر دیے. اب ہم مسلسل تقریباً یہ رات کے 11 بج چکے ہیں, مرکزی مسجد اہل حدیث میں سب ساتھی پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے, لیکن وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں.
جمعے کی رات انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا, فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں,
اسی
کا
جمعہ کو عشاء کی نماز ہم نے سید مصطفیٰ شاہ کے ڈیرا پر پڑھی ہے, محترم حاجی عبدالستار صاحب سے, محترم ڈاکٹر مفیق الرحمان زیدی صاحب اور محمد داؤد صاحب, طاہر صاحب, قاری محمد عبداللہ صاحب, عامر شریف صاحب. ہم نے تقریباً 2.5 گھنٹے ان سے مولانا عمر مرتبہ صاحب, عمر معاویہ صاحب اور جاوید صاحب لوٹادی بسکٹ والے ہیں, عمران کپڑے والے, سید اسد شاہ صاحب, یہ سارے ان کے قابرین بزرگ موجود تھے, مساجد کے خطباء تھے. ہم نے ان سے بہت ہی حسن ظن رکھتے ہوئے ان سے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ اب جو کچھ آپ نے کر لیا ہے ون وے ٹریفک چلا کے سیڑھی بنا کے, ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بحث کریں, مناظرہ کریں, جس طریقے پہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے ہم حاجی عبدالستار صاحب, مولانا شعیب صاحب اور میں اور ڈاکٹر توفیق زیدی صاحب, محترم مولانا عمر معاویہ صاحب جو مجاہد آباد کے خطیب ہیں, ان کے گھر بھی گئے. ہم گھر چل کے گیا کس لیے کہ ملک میں امن رہے, شہر میں امن رہے, شہر کی فضا کو مقدر نہ کیا جائے, خراب نہ کیا جائے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم امن کی دعوت دیں, یہ افہام و تفہیم کی دعوت دیں. لیکن انہوں نے گھر گئے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نامناسب الفاظ کے ساتھ مکالمے کیے اور اہل حدیثوں پہ الزامات لگائے, اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ الیاس گمن صاحب کا یہ پروگرام نہ رکھیں تو مزید کشیدگی جو ہے وہ نہ پھیلے گی. انہوں نے یہ کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں کریں گے. ہم نے کہا جو تم نے ون وے سی ڈی بنائی ہوئی ہے اسے اپنی اعلان فتح کو واپس لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اہل حدیث اور دیوبند حضرات جو ہیں ان کے علماء اور اکابرین مشترکہ سی ڈی تیار کریں جس میں افہام و تفہیم, رواداری, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے اتحاد اتفاق کے لیے کام کرنا, شہر میں امن رکھنا, ملک میں امن رکھنا, ہمارے ملک کے علاقے میں اس بات کی دعوت دیتے ہیں. اگر آپ سی ڈی تیار نہیں کرتے, وہ سی ڈی جو ہے مشترکہ بن جائے اور آپ کے جلسے میں دکھا دی جائے 22 فروری کو, اور ہم اسی سی ڈی کو اپنے 24 فروری کو ہونے والے جلسہ مرکز اہل حدیث جامع بیت المکرم میں سب دکھا دیں گے. اگر آپ سی ڈی نہیں تیار کرنا چاہتے, کم از کم ایسی عبارت تحریر کر لیں مشترکہ جس میں ہم سب کا مفہوم ہو کہ ہم اعلیٰ درجے کے لیے, رواداری کے لیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے, اتحاد اتفاق کے لیے باہمی ایک معاہدہ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. لیکن وہ نہ تحریر کرنے پہ راضی ہوئے, نہ ہی سی ڈی بنانے پہ راضی ہوئے. اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ گمن صاحب تشریف لائیں گے تو آپ کی فیس ٹو فیس ملاقات کرا دی جائے گی. ہم نے کہا 5 بندوں کی 6 بندوں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ بہرحال آپ کی ملاقات جو ہے وہ تقریر سے پہلے یا تقریر کے بعد جو ہے وہ کروا دی جائے گی. اور اب گمن صاحب نے محترم پروفیسر سارف الرحمان شاہ صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آج مناظرہ نہیں ہوگا, میں جلسہ کے بعد چلا جاؤں گا, آپ میرے نمائندے سے بات کر لیں. نمائندے تو پہلے بھی موجود ہیں, نمائندے سے تو ہم 3-4 مہینوں سے باتیں کر رہے ہیں. جب ہم ان نمائندوں کے پاس جاتے ہیں, علماء حضرات کے پاس, علماء حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغی بندے ہیں, یہ سارے ہی تبلیغی ہیں, اندر سے سارے جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں, اور انہیں ہم اہل حدیث حضرات جو ہیں وہی تقریبی نظر آ رہے ہیں جو امن کی دعوت دیتے دیتے تھک چکے ہیں, اور امن کی دعوت لے کر ان کے گھروں تک, ان کے دہلیز تک ہم پہنچے ہیں بھائی چارے کے لیے, اخوت برادری کے تقاضا دینے کے لیے. لیکن ان سب نے ہماری کسی بات کو ماننے کے لیے جو ہے یہ تیار نہیں ہوئے. نہ مشترکہ سی ڈی بنانے پر تیار ہوئے, نہ ہی مشترکہ تحریر لکھنے پر تیار ہوئے. اور اس کا یہ کہا, ہم نے یہ کہا تھا کہ جب سی ڈی بن جائے گی وہ دکھا دی جائے گی, جب معاہدہ تحریر ہو جائے گا تو ہمارے یہ حنفی مقلد دیوبند حضرات جو ہیں اپنے 22 فروری کے منعقدہ سیرت النبی جلسہ ساوری مسجد میں اس کو پڑھ کے سنا دیں, معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اور ہم یہی تحریر اپنے منعقدہ جلسہ 24 جنوری کو, جو کہ پرسوں منگل کو ہوگا مرکز اہل حدیث میں, ہم وہ پڑھ کے جو ہے وہ سنا دیں گے. لیکن وہ کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوئے. آج نوبت اور ان کے ان وعدوں پہ نہ آنے پہ مجبور ہو کر ہمارے محترم ڈاکٹر طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی, یہ بیمار بھی تھے اور اتنا لمبا سفر طے بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے مجبور کرنے پہ, ہمارے بار بار دعوت دینے پہ, یہ اپنے شہر عبد الحکیم میں تشریف لائے. اور جو ایک ون وے سی ڈی انہوں نے چلا رکھی تھی جس سے ہمیں یقینی طور پہ خفت پہنچی تھی, وہ اس کا انہوں نے بڑی حد تک ازالہ بھی کیا ہے, اور آ کے انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر دیوبند مقلدین حضرات میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہے, کم از کم اپنے لکھے ہوئے کو اور اپنے بیان کردہ اس دعوے پہ پورے اتریں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالب الرحمان شاہ صاحب عبد الحکیم میں آ جائیں تو آنے پر میں انہیں 10,000 روپے مبلغ نقد انعام دوں گا. اور اب 10,000 تو کیا, شاید وہ 10,000 گالیاں نکال گئے ہیں, پیسے تو انہوں نے کیا دینے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں, انہوں نے تو 10,000 کی بات کی ہے نا, ہم انہیں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ میرے نام جتنی پراپرٹی ہے, الحمدللہ میرے پاس جو شہر میں پلاٹ ہے, اگر وہ کم از کم اس کا 50 لاکھ تو قیمت ہوگی نا جی دکان کی, میں وہ دینے کے لیے دیا ہے.
عقیدے میں بات کریں,
ہاں عقیدے پہ بات کریں, نماز پہ بات کر لیں. اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت سے بھاگتے نہیں ہیں, بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا حکام کی, سنن کی, فرائض کی. مولانا نے یہ بات لکھی ہے اپنی تحریر میں اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ یہ مناظرہ اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کے درمیان ہوگا. ہم مولانا کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کر کے دکھائیں, جب وہ سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے, سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو وہ اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. کون سی ایسی حدیث ہے جو بغیر صحابی کے ہم تک پہنچی ہے؟ صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبھی ہمیں پتہ چلتا یہ حدیث ہے. جناب عمر بیان کرتے ہیں, جناب صدیق اکبر بیان کرتے ہیں, جناب علی بیان کرتے ہیں, جناب معاویہ بیان کرتے ہیں, جناب عثمان بیان کرتے ہیں, دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں, تب وہ حدیث بنتی ہے. ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہتے ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں تو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور دل و جان سے فدا ابوا آباؤنا و امہاتنا, جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ماں باپ قربان جائیں, لکھ بار قربان جائیں, ہم نبی کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم ائمہ کرام کا سب کا احترام کرتے ہیں, کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, اور الحمدللہ ہم مولانا عمر معاویہ کے گھر میں بھی یہ بات بتاتے آئے ہیں. اور وہاں بھی یہ بات بتائی ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معاشر کے دیارے ہمارے ساتھ ہوں گے, اہل حدیثوں کے ساتھ ہوں گے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ انہوں نے تو یہ فرما کے اپنی بات پکی کر دی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے اور یہی اہل حدیث کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث تھے, جناب امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, جناب احمد ابن حنبل بھی اہل حدیث تھے, اور جناب امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ان کی تو کیا بات ہے, انہوں نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے. اور آج بھی ہمارا اپنے ان بھائیوں کو چیلنج ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, تم نے آج 22 فروری کو بروز اتوار کو اپنے علماء کرام کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم سے بات کرنی گوارا نہیں کی, تو انشاءاللہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم ہمارا سامنا نہیں کر سکو گے. یہ تمہارے علماء کا وتیرہ ہے کہ چیلنج کرتے ہیں پھر چیلنج سے بھاگ جاتے ہیں. اب ہم نے طالب شاہ صاحب کو بلایا ہے, کون سا ایسا عذر ہے مولانا گمن صاحب کے پاس وہ ہم سے بات نہ کریں, ہم انہیں کھانے نہیں لگے, ہم انہیں کوئی زہر نہیں دینے لگے, ہم ان پر کوئی حملہ آور نہیں ہونے لگے, صرف بات چیت ہی کرنی ہے نا, اور ان کے گھر میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں کہ کھلی جگہ مناظرہ ہو, کھلی جگہ مناظرہ ہو. ہم نے اس گفتگو میں جو مصطفیٰ شاہ صاحب کے مکان پہ ہوئی تھی, یہ سارے میرے ساتھی بھائی گواہ موجود ہیں, ہم نے کہا تھا کہ مولانا عمر مجتبیٰ صاحب آپ ہمیں دعوت دیں وہاں جلسے میں آنے کی, ہم بطور مہمان آپ کے سٹیج پر آنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی مسجد میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے پرانی بات ایک یاد آ گئی, یہاں صابری مسجد میں ایک ماسٹر عبدالرحمان صاحب خطیب ہوا کرتے تھے, انہوں نے ایک دفعہ فاتحہ خلف الامام کے خلاف جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ پڑھایا, اور یہ کہا جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں آگ ہو. حاجی نظر بلوچ صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, انہوں نے ہم سے بات کی کہ یہ مولوی صاحب تو ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں, ہماری نمازیں خراب کر رہے ہیں. ہم عصر کی نماز کے وقت کتابیں لے کر ان کی مسجد میں پہنچ گئے, 25-30-40 ہمارے اہل حدیث نوجوان جو ہیں, اور یقین جانیے کہ مولانا نے ہم سے بات نہیں کی. پڑھے لکھے مولوی صاحب تھے, جمعہ بھی انہوں نے تیاری کر کے پڑھایا تھا فاتح خلف الامام پہ, لیکن ہم سے بات کرنا انہوں نے گوارا نہیں کی. باہر سے ہم نے آدمی بھی کوئی نہیں بلایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عام اہل حدیث کے ساتھ بھی ایک پڑھا لکھا مقلد متعصب دیوبندی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. اب دیکھیے مولانا کے سامنے دارالعلوم کا ایک متعلم جو ہے وہ رکا بیٹھا ہے کہ مولانا چونکہ آپ حدیث پر تنقید کر رہے ہیں, میں نے تحقیق کی ہے, اہل حدیث کا مسلک صحیح ہے اور میں اہل حدیث ہونا جو ہے وہ قبول کرتا ہوں. اور مولانا نے کہا کہ وہ کھڑا ہو جائے, پکڑو اس کو, کون ہے یہ, کون ہے. اور ہمارا یہ نوجوان ساتھی ہے محمود معاویہ, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے سینکڑوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اس بچے نے بہت جوان مردی کا بہادری کا ثبوت دیا ہے, اور ایسا ثبوت صرف اہل حدیث ہی دے سکتا ہے. مقلدوں کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ ایسے کھلے عام آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر لیں. پھر ہم نے بات کرنی کس کی ہوتی ہے؟ ہم نے بات صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو, تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنوانے والے ہو, اس لیے ہماری بات پہ غصہ نہ کرو, ٹھنڈے دل کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ اس بات کو سنو, قبول کرو, اور اللہ کرے کہ ہم سارے اہل حدیث بن جائیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر رہے ہیں.